الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے شب و روز ہم پر اس کی نعمتوں کی بارشیں ہیں اور وہ طرح طرح سے ہمیں اپنے انعامات سے نوازتا ہے. مادی لحاظ سے ہو یا روحانی لحاظ سے، دونوں طرح ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہیں. لمحے بھر کے لیے بھی اگر اللہ تعالیٰ اپنا یہ رحمتوں کا معاملہ ہم سے موقوف فرما دیں تو سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے. اس رب ذوالجلال کی عنایتیں اور مہربانیاں اس قدر ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی طرف صراحت فرمائی کہ اللہ کے انعامات تم پر اس کثرت سے ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو یقین کرو کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالی نے جو لفظ ذکر فرمایا نعمت کا، ان تعدو نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو، نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ ایک نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کو اس کی کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے شمار کرنا چاہو تو ایک نعمت کو شمار کرنا بھی تمہارے بس کی بات نہیں ہے. ساری کی ساری نعمتیں ان کا احاطہ کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. صرف ہماری کسی ایک نعمت کو لے لو اور اس نعمت کے تمام کے تمام خواص اور فوائد ان کا احاطہ کر کے دکھاؤ تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے. زندگی اللہ پاک کی کتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ زندگی سے وابستہ جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، انسان اگر ان کو شمار کرنا چاہے تو ساری زندگی بھی اس کی بیت جائے گی، لیکن وہ زندگی سے وابستہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتا. پانی ہے، پانی کتنی عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس کے ساتھ طرح طرح کے انعامات اللہ تعالیٰ نے وابستہ فرما دیے. آگ ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، اس کے ساتھ ہماری کتنی زیادہ ضروریات وابستہ فرما دی. ہر طرف جو کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہمیں دکھائی دیتی ہے اس کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو یقیناً موٹے موٹے حساب سے تو ہم اس کے فوائد اور خواص دیکھ پائیں گے، لیکن حقیقت اور گہرائی تک پہنچنا ہی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت جو اللہ پاک نے ہمیں بخش رکھی ہے، جس سے ہم اور آپ شب و روز فائدے مند ہو رہے ہیں، وہ ہے زندگی کی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہمیں زندہ رکھ کر اس زندگی کے وہ تمام کے تمام فوائد جو ایک زندہ انسان کے ساتھ وابستہ ہو سکتے ہیں ان سے ہمیں جوڑ رکھا ہے، اور وہ خواص اور فوائد ان کا تعلق ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. حضرات بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ اگر کھانے کے ایک لقمے کے پس پنظر میں دیکھا جائے کہ جو لقمہ ہمارے ہاتھ میں آیا اور اس کو ہم نے منہ میں لے جا کر چبا لیا اور اپنا جزو بدن بنا لیا، اگر اس ایک لقمے کے پیچھے محنتیں دیکھی جائیں تو اس کے پیچھے سینکڑوں افراد دکھائی دیتے ہیں جو اس ایک لقمے کی تیاری کے لیے اللہ پاک نے خدمت میں لگائے ہوئے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ زندگی سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے ایک محدود مدت مقرر فرمائی ہے, اور اس مقررہ مدت کے اندر اللہ پاک نے انسان کو دنیا کے اندر بھیج کر سمجھا دیا, بتا دیا کہ یہ تمہارے پاس محدود زمانہ ہے, اسی زمانے کو تمہیں کام میں لگانا ہے, اور اپنی زندگی جو آئندہ آنے والی دائمی زندگی ہے اس کا سارا دار و مدار اسی پر ہے. دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے حیات, ایک ہے عمر. حیات تو اللہ پاک نے ہمیں بہت پہلے سے دے دی, جب عالم اروا کے اندر اللہ پاک نے تمام روحوں کو پیدا فرمایا تو ہمیں حیات مل گئی, زندگی مل گئی, اور اس زندگی کا سفر شروع ہوا مختلف عالموں سے ہوتا ہوا, عالم اروا سے, عہد الست سے ہوتا ہوا, عالم رحم مادر سے گزر کر عالم دنیا میں انسان پہنچ کر عالم آخرت کی طرف رواں دواں ہے, اور ہر لمحے اس کا یہ سفر جاری و ساری ہے. اس وقت ہم اپنی زندگی کے اس مرحلے میں ہیں جس کو عالم دنیا کہا جاتا ہے, اور اس عالم دنیا کے اندر جو اللہ پاک نے ایک وقفہ رکھا ہر انسان کے لیے, اسی وقفے کو عمر کہا جاتا ہے. کوئی انسان 50, کوئی 60, کوئی 70, کوئی 80, کوئی 90, کوئی 100, اپنی اپنی عمر لے کر انسان اس دنیا میں آیا, اس وقت تک اس دنیا میں جیے گا, اور اس کے بعد یہاں سے اسے منتقل ہو کر عالم قبر, عالم برزخ, عالم آخرت, اس کو عالم محشر کہا جاتا ہے, وہاں کی طرف اس کو جانا ہے. سفر بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے. جو انسان اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کہ ہم ایک سفر پر نکلے ہوئے ہیں اور یہ مختلف مراحل طے کرتے ہوئے ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور اس سفر کے اندر جو اللہ پاک نے ہمیں حیثیت دی وہ عام مخلوقات سے بہت بڑھ کر. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہماری حیثیت کو بیان فرمایا, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے آدم کی اولاد کو بہت زیادہ معزز اور مقدس بنایا, عزت سے اس کو مالا مال فرمایا, وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ہم نے اس کو خشکی پر بھی بسایا, سمندروں پر بھی اس کو ہم نے بسایا, اور سمندر بھی اس کے ماتحت کر دیے, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, ہم نے اس کے لیے پاکیزہ روزی سے رزق مہیا کیا, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے اپنی پیدا کی ہوئی ایک بہت بڑی مخلوق پر حضرت انسان کو فوقیت بخشی ہے. تو یہ تو انسان کی قدر و منزلت اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمائی کہ انسان تمام مخلوق میں اشرف المخلوقات بنایا گیا, اور اس کو اللہ پاک نے خشکی ہو یا تری ہر طرف تسلط عطا فرما دیا, زمین اور آسمان کا پورا نظام حضرت انسان کے لیے کار فرما ہے. لیکن خود اس انسان کا مقصد کیا ہے پیدائش کا, وہ بھی اللہ پاک نے واضح فرمایا ہے کہ اس پوری کائنات کا نظام حضرت انسان کے لیے بنایا, اور حضرت انسان کو اللہ پاک نے خود اپنی ذات کے لیے بنایا. چونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے پوری کائنات کے بنانے والے, اور وہی مالک ہیں, تو خالق اور مالک خود بتا رہے ہیں کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں خالی کھانے پینے کے لیے, رہن سہن کے لیے, مال دولت عزت شہرت کے لیے, اور دنیاوی ترقی اور مال و متاع کے لیے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم کو ہم نے ویسے ہی بیکار پیدا کر دیا, اور فضول میں تمہاری ہم نے تخلیق کی ہے, وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور تم کو پلٹ کر ہماری طرف نہیں آنا. جو انسان اس گمان میں مبتلا ہو گیا کہ بس یہی دنیا کی زندگی, کھانا پینا, رہنا سہنا, اور یہی کہ عزت شہرت دولت, یہی انسان کا مقصود زندگی ہے, تو اس کو اللہ پاک نے جھنجھوڑا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, کیا تمہیں پلٹ کر ہماری طرف نہیں آنا. انسان کو جو بھیجا گیا ہے ایک مقصد دے کر بھیجا گیا, اور اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے پورے انبیاء کا سلسلہ قائم فرمایا, کتابیں بھیجی اور انبیاء بھیجے اور وضاحتیں اتاری اور رہنمائیاں عطا فرمائی, کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے نہ تو وہ کھانے کے لیے آیا, نہ ہی وہ پینے کے لیے آیا نہ دوسرے کاموں کے لیے آیا. اگر اسی کام کے لیے انسان کو پیدا کیا جاتا تو کھانے کے لیے تو انسان سے زیادہ اور دوسری مخلوقات موجود ہیں جو ایک ایک وقت میں اتنا زیادہ زیادہ کھا جاتی ہیں کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. تو پھر تو وہ مخلوق انسان سے زیادہ افضل ہوتی. پانی پینے کے اندر انسان سے زیادہ ایسی مخلوقات موجود ہیں جو پینے کے اندر انسان سے زیادہ پینے کی صلاحیت رکھتی ہیں. لباس پوشاک اور خوبصورتی کے اندر انسانوں سے زیادہ اور دوسری مخلوقات کو اللہ پاک نے ایسے رنگ برنگ انداز میں پیدا فرمایا کہ جس کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی. پرندے ہوں یا دریائی مچھلیاں ہوں, ایک سے ایک حسین و جمیل چیزیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی. اور اگر انسان یہ سمجھتا ہے شاید میں جو پیدا ہوا ہوں مال و دولت جمع کرنے کے لیے, عزت اور شہرت کے لیے, اور دنیا کے اندر خوب عہدہ اور منصب حاصل کرنے کے لیے, تو یہ بھی اس کی بھول ہے. جو انسان یہ سمجھے کہ دنیا میں میری واہ واہ ہو جائے, ہر طرف میری عزت ہو, میرا چرچا ہو, میری شہرت ہو, میں کوئی ایسا کام کروں, کوئی ایسا کارنامہ کروں کہ دنیا میں نام کر لوں, یقیناً ایسے نام کرنے والے دنیا کے اندر بے شمار موجود ہیں کہ آج ان کی واہ واہ ہوتی ہے, خوب ان کو داد ملتی ہے, کل وہی لوگ ایسے گرتے ہیں کہ جو لوگ داد دینے والے تھے, عزت کرنے والے تھے, وہی جوتے برسانے والے ہوتے ہوتے. آئے دن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں وہی لوگ کہ ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کو ہار پہناتے ہیں پھولوں کے, دوسرا موقع ہوتا ہے کہ لوگ ان کو ہار پہناتے ہیں جوتوں کے. ایک ہی موقع ہے, بہت بڑی مثال ہے ہمارے اور آپ کے سامنے, ہمارے مختلف ملکوں کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں. ایک موقع ہے کہ ٹیم اگر فاتحانہ حیثیت سے جیت کر آ گئی تو اسی کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں, وہی لوگ ہیں, وہی افراد ہیں, وہی اشخاص ہیں. اگر ہار کے آ گئے تو ان کے اوپر جوتے برسائے جاتے ہیں, انڈے پھینکے جاتے ہیں, طرح طرح کی تذلیل کے معاملات کیے جاتے ہیں. تو دنیا میں عزت جس کی خاطر انسان اپنی ساری تن من کی بازیاں لگا دیتا ہے, اس کا حال تو یہ ہے کہ جو دوسروں کے بلبوتے پر ہے کہ اگر دوسرے عزت کر لیں تو بہت اچھا, دوسرے ذلیل کر لیں تو انسان کے بس میں نہیں. یہ عزت اور ذلت انسان کی اپنی خیالی ہے کہ دوسروں کی نظروں میں اچھا بن جاؤں, دوسروں کی نظروں میں گرنے سے بچ جاؤں. یہ عزت جو خیالی ہو, جس کا دار و مدار انسان کے اپنے قبضہ قدرت میں بھی نہ ہو, اس کا سارا دار و مدار دوسروں کے اوپر کے دوسرے اگر واہ واہ کر دیں تو انسان سمجھتا ہے شاید مجھے عزت مل گئی, دوسرے اگر اس کو ذلیل و خوار کر دیں تو سمجھتا ہے شاید مجھے ذلت مل گئی. حالانکہ ذلت اور عزت کا معیار جو اللہ پاک نے حضرت انسان کے لیے رکھا, وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, اصل عزت اللہ پاک نے اپنی شان کے لیے رکھی, اپنی ذات کے لیے رکھی, اور اپنے رسولوں کے لیے رکھی, اور ہر اس انسان کے لیے رکھی جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے. جو اصل حقیقی عزت ہے کہ جس کا دار و مدار زمین سے نہیں ہوتا, آسمان سے ہوتا ہے. وہ عزت آسمانوں سے اتاری جاتی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے, اللہ کا دوست بن جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین کے ذریعے سے اس عزت کا آغاز کرواتے ہیں. حضرت جبریل کو بلا کر فرماتے ہیں کہ فلانا بندہ میرا محبوب ہے, تم بھی اسے محبت کرو, اپنا محبوب بنا. وہ آسمانوں کے اوپر, پھر زمینوں کے اوپر, پھر مخلوق کے اندر محبت عام کر دی جاتی ہے. یہ وہ عزت ہے, انسان جیے یا مرے اس کی عزت میں پھر کوئی کمی نہیں آتی. حضرات علماء محدثین مفسرین فقہاء عظام علماء ربانیین اور اولیاء اللہ کہ جن کو گزرے ہوئے صدیوں بیت گئی, آج تک ان کے نام ایسے ہیں کہ جب زبان پہ لیے جاتے ہیں تو مومن مسلمان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے, اور ان کی قدر و منزلت کے اندر نگاہیں جھک جاتی ہیں. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو گزرے ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا, لیکن جب کبھی کسی صحابی کا تذکرہ آتا ہے تو دل عقیدت اور احترام اور محبت سے لبریز ہو جاتا ہے کہ یہ سچی محبت اور سچی عزت جو اللہ پاک نے اتاری, جس کا تعلق آسمان سے ہے, اللہ تعالیٰ جب وہ کسی کو عطا فرماتے ہیں تو اس کے اندر پھر زوال کا کام نہیں. پھر وہ شخصیات کہ جن کو عزت ملتی ہے, اللہ پاک ان کو سدا بہار بنا دیتے ہیں. تھے وہ بھی انسان ظاہری حالات ان کے بہت خستہ تھے، دنیاوی لحاظ سے غریب تھے، مال و دولت کے زیادہ امداد نہ تھے، بسا اوقات کئی کئی دن کے فاقے ان لوگوں نے کاٹے، لیکن جب کبھی ان کے نام لیتے ہیں تذکرے کرتے ہیں اور ان کے فیوز و برکات کے سلسلے اللہ پاک نے ایسے فرما دیے جس طرح اپنے پیارے حبیب سے فرمایا، ورفعنا لک ذکر، آپ نے ہمارے دین کی خاطر جو قربانیاں دی، تو جب اللہ پاک نے ان قربانیوں کے اختتام پر آپ کو عروج بخشا، آسمان پر بلایا، آسمانوں کی سیر کرائی، عرش اعظم پر بلایا، تو وہاں جو عظیم و شان انعامات دیے ان میں ایک انعام یہ بھی دیا کہ جہاں کہیں میرا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا بھی تذکرہ ضرور کیا جائے گا، وہ رفعنا لک ذکر، کہ ہم نے آپ کے نام کو بلندی شان عطا فرما دی۔ تو یہی بلندی و شان اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو عطا فرماتے ہیں جو بھی اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اللہ کے رسول سے جڑ جاتا ہے۔ تو انسان اگر یہ سوچے کہ شاید عزت کی خاطر مجھے پیدا کیا گیا، میں عزت حاصل کروں، تو یہ اس کی بھول ہے۔ اصل چیز جو اللہ پاک نے بتائی، وہ اصل مقصد حیات، مقصد زندگی اللہ پاک نے قرآن کریم میں کھول کر بیان فرمایا کہ نہ تو تمہارا مقصد کھانا پینا ہے، اور نہ ہی تمہارا مقصد ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے، نہ ہی مال و دولت۔ وہ مال و دولت جس کو انسان اپنا مطلوب اور مقصود سمجھ لے، زندگی میں مال کے انبار لگا لے، ڈھیر اور ڈھیر مال کا مالک بن جائے، آنکھ بند ہوتے ہی کامل مکمل سارا کا سارا مال پیچھے رہ جاتا ہے، تنہ تنہا قبر کے گڑے کے اندر انسان جاتا ہے۔ بہت زیادہ اگر وہ وصیت کر جائے تو قبر کے اوپر کے حصے کو سجاوٹ بناوٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن قبر کی اندھیری کو روشنی میں منتقل نہیں کیا جا سکتا اس مال کے ذریعے۔ اس قبر کے اندر سجاوٹ کے انتظام اس مال کے ذریعے نہیں کیے جا سکتے۔ تن من اپنا خون کیا تم نگری ایک بسائی تھی، تن من اپنا خون کیا تم نگری ایک بسائی تھی، جاتے ہوئے جو لوٹ کے دیکھا ایک ایک پرائی تھی۔ گھر پیچھے رہ جاتا ہے، گاڑی پیچھے رہ جاتی ہے، بیوی بچے پیچھے رہ جاتے ہیں، کارخانے فیکٹریاں سارے کے سارے معاملات، بینک بیلنس سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ انسان ایک سادے سے کپڑے کے اندر مدفون ملبوس کر کے مدفون کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر تو انسان اپنی زندگی کا مقصد اس مال کو سمجھتا ہے، تو یہ مال اس کو آخرت میں کام آنے والا ہو، پھر تو یہ کوئی کام کی چیز بنتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے جانے کے ساتھ یہ مال و دولت پیچھے ہی رہ جاتا ہے، اور عہدے اور منصب کا بھی یہی حال ہے کہ جتنی محنت کے بعد سال ہر سال کی محنت ہوتی ہے پڑھائی لکھائی، اور اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے خرچے کیے جاتے ہیں، تب جا کر انسان کوئی عہدہ اور منصب حاصل کرتا ہے۔ بسا اوقات جیتے جی ہی یہ منصب انسان سے چھن جاتے ہیں۔ عمر زیادہ ہو گئی، ریٹائر کر دیا گیا، کمالات موجود ہیں، صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن اس کو کہا گیا کہ اب آپ کو ہماری آپ کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ تو یہ عہدے اور منصب سب جیتے جی انسان سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے دنیاوی جو معاملات ہیں، چاہے وہ کھانا پینا ہو، لباس پوشاک ہو، عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ رہائش ہو، بہترین سواری کے انتظامات ہو، مال و دولت کے انبار ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اپنی جگہ، مقصد زندگی جس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، وہ ذات جس نے انسان کو بنایا، اس دنیا میں لا کے بسایا، اسی نے بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسان کو جو پیدا کیا اس کی پیدائش کا اور مقصد تخلیق بیان فرمایا کہ اس کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میری بندگی کرے۔ مخلوقات تو بے شمار ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کو پھر وہ کمالات عطا فرمائے جو دوسری مخلوقات کے اندر نہیں ہیں۔ اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ اس انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے، لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کریں، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ تو میں ان سے رزق کا مطالبہ کرتا ہوں اور نہ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کھلانے پلانے والی ذات تو خود اللہ کی ذات ہے، جو رزاق ہے، قوت والا ہے، مضبوط پختہ عزم والا ہے، وہی ساری کائنات کا پالنے والا اور اس کو بہم رزق پہنچانے والا، ہر مخلوق کی روزی عطا کرنے والا، وہی رزاق کے مطلب کی ذات ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری بندگی کرے، وہ میری عبادت کرے۔ عبادت کا لفظ آنے کے ساتھ انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بس ہاتھ میں تسبیح ہو، سر پہ ٹوپی ہو اور جسم کے نیچے مصلی ہو، مسجد ہو اور بس عبادت ہی عبادت، اللہ اللہ کیا جائے 24 گھنٹے، شاید یہی عبادت کا مطلب ہے۔ یہ بھی بہت زیادہ تن نظری والا نظریہ ہے کہ انسان سمجھے کہ شاید اسی چیز کا نام عبادت ہے کہ انسان ہر وقت مسجد کے اندر بیٹھا رہے، ہاتھ میں تسبیح ہو، ذکر اللہ کرتا رہے، لمبے لمبے وظیفے کھینچے، لمبے لمبے چلے کاٹے، دنیا سے کٹ آ جائے، نہ بیوی کا ہوش، نہ بچوں کی پرواہ، نہ اپنے قسم معاش کا ہوش، تو یہ بھی بہت ہی زیادہ غلط فہمی اور بہت ہی تن نظری والا نظریہ ہے۔ اسلام نے جو ہمیں درس دیا، جو سبق دیا، وہ یہ دیا کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں تم جی رہے ہو، اپنے دائرہ حیات کے اندر، جس دائرے کے اندر تم موجود ہو، اس دائرے کے اندر موجود رہتے ہوئے تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر میرے اللہ کی مرضی کیا ہے، اپنی زندگی کے جس دائرے میں کام کر رہے ہو اس کام کے اندر اللہ کی مرضی کو تلاش کرنا اور اس مرضی کے مطابق اللہ کے احکام کو ڈھونڈ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہی اصل عبادت ہے۔ انسان مالداری کی حالت میں ہو یا غربت کی حالت میں، صحت کی حالت ہو یا مرض کی حالت، زندگی ہو یا موت، خوشی ہو یا غمی، ہر حالت میں زندگی کے کسی بھی مرحلے سے گزر رہا ہو، مقیم ہو یا مسافر، ہر لمحے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو کہ میرے رب کی مرضی اور چاہت اور پسند کس انداز میں ہے، کہ میں کون سا انداز اختیار کروں اور اس انداز کے اختیار کرنے میں میرے رب نے حکم کیا دیا ہے اور اس حکم کے اندر میرے پیارے آقا کی تعلیم کیا ہے۔ دین اسلام نام ہے دو چیزوں کا، اللہ کا کہا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا۔ ہر وہ چیز جس کے کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہو اور ہر وہ چیز جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، حکم اللہ کا، تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی چیز کو اپنایا جائے تو یہی دینداری ہے۔ اب بھلے انسان زندگی کسی بھی دائرے حیات کے اندر ہو، کسی بھی شعبے کے اندر ہو، اس صورتحال میں اللہ کے احکام کو سامنے رکھ کر، اللہ کی مرضی کو ملحوظ رکھ کر اور اس کو مطلوب بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرے تو ایسے انسان کا جینا بھی مبارک، ایسے انسان کا مرنا بھی مبارک۔ مالدار ہو، مال و دولت کے انبار کیوں نہ لگ جائیں، لیکن اللہ کا حکم دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں سے کیا مطالبہ کیا، یہی مالداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری کہ جب تمہارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو جائے اور اس پر سال گزر جائے، زکات ادا کرو۔ تم مالدار ہو، عید کا موسم آ جائے، قربانی کیا کرو، عید الفطر آ جائے، صدقہ فطر دیا کرو۔ تم مالدار ہو، تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زیادہ مال و اسباب ہو، صدقہ خیرات کیا کرو، غربا کی مدد کیا کرو، اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کیا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابن آدم، انفق علیک، تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا۔ تو مال دیا لیکن ساتھ میں مالداری کے اصول بھی دے دیے کہ مال کی مقررہ مدت پوری ہو جانے پر زکات دو، عید الفطر آ جائے صدقۃ الفطر نکالو، عید الاضحیٰ آ جائے قربانی کرو، اس کے علاوہ نفلی صدقہ خیرات کیا کرو، ضرورت مند کی مدد کیا کرو، اعانت کیا کرو، غربا اور مساکین، یتامہ اور بیواؤں کی امداد کیا کرو۔ راہ خدا میں اللہ کی رضا کے لیے جہاں جہاں مال کی ضرورت ہو دل کھول کے خرچ کیا کرو۔ کیوں؟ یہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا اور اس مال کے ساتھ اگر دل انسان کو مل جائے اچھا کہ جس سے مال کو لٹایا جائے تو یہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اسی کے لیے اللہ پاک نے دو فرشتے مقرر فرما دیے، ایک فرشتہ ہر وقت دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ وہ یوں دعا مانگتا ہے، اللہم آتی منفقا بدلا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما۔ تو ظاہر ہے جب اللہ پاک نے مال دیا اور خرچ کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ فرشتے مقرر کر دیے کہ تم دعا مانگو خرچ کرنے والوں کے لیے نعم البدل کا، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے بعید ہے کہ بندہ خرچ کر رہا ہو، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے مال لٹا رہا ہو، اخلاص کے جذبوں کے ساتھ کسی بھی انداز سے، اور فرشتہ دعا دے رہا ہو کہ اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما، اور پھر بھی اللہ پاک نعم البدل عطا نہ فرمائے، یہ اس کی شان کریمی سے بہت بعید ہے۔ وہ تو فرماتے ہیں کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرچ کرو، اور دوسری طرف ایک فرشتہ مقرر ہے جو دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ مال کو روک روک کے رکھنے والے کے مال کو تلف کر دے، ہلاک کر دے، برباد کر دے. تو یقیناً جو اللہ پاک مال دینے والا اور انسان اس کے اوپر ناد بن کے بیٹھ جائے، نہ تو اپنی ذات پر خرچ کرے، نہ بیوی بچوں پر خرچ کرے، نہ خاندان کے ضرورت مندوں پر خرچ کرے، نہ ہی اللہ کے راستے میں صحیح معنوں میں خرچ کرے، اور فرشتہ بدعا دے رہا ہو کہ اے اللہ مال کو روکنے والے پر تلف یعنی ہلاکت کو مسلط کر دے، تو یقیناً اللہ پاک نے ہی جب اس فرشتے کو مقرر کیا ہے تو مال ایسا برباد ہوگا، کبھی اس میں آگ لگ جائے گی، کبھی وہ لٹ جائے گا، کبھی جل جائے گا، کبھی چھن جائے گا، کبھی اس میں ایسی بے برکتی ہوگی کہ دیکھنے میں بہت زیادہ معلوم ہوتا تھا آنن فانن ختم. تو یہ مختلف انداز سے اللہ پاک نے حکم دیے. تو فرمایا کہ مال اگر ملا ہے تو مال کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس مال کے حق کی ادائیگی کرو، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کس میں راضی ہے. تو مالدار کو مال دے کر اللہ تعالیٰ نے احکام دے دیے کہ مال کو موقع بموقع خرچ کرو، اور اسی مال کو تم آخرت کا ذخیرہ بنا لو. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، جو کچھ آخرت کی طرف بھیج دو گے وہ باقی رہے گا. جو بھی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے صدقات واجبہ ہو، صدقات نافلہ ہو، یا اور کار خیر کے اندر مال و دولت لٹایا جا رہا ہو، ہر چیز عند اللہ باق، اللہ کے یہاں پہنچ کر ذخیرہ ہو جاتی ہے. تو جو انسان سوال سوال کے رکھے گا وہ تو فرمایا کہ ینفد وہ فنا ہو جائے گا، عند اللہ باق، اور جو اللہ کے یہاں پہنچا دو گے وہ باقی رہنے والا. تو یہی مال اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام بنتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنی آخرت کے اندر ذخیرے بنا لیتا ہے. اور اگر ایک انسان کو مال نہیں ملا، وہ ہے غریب، غربت کا مارا ہوا، فقر و فاقہ کا شکار، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کے لیے بھی فضائل بیان فرمائے. صحابہ آئے تھے یا رسول اللہ، مالدار تو ہر موقع پر سفر پہ جاتے ہیں، جب کبھی اعلان ہوتا ہے کہ لا ہو رہا ہے خدا میں مال جمع کراؤ، یہ مال لا کر جمع کراتے ہیں، ہمارے پاس تو مال ہی نہیں، ہم کیا جمع کرائیں، یہ سفر پہ جاتے ہیں. آپ نے ان کو نسخہ بتایا تھا کہ تسبیح فاطمی پڑھا کرو، اللہ پاک بھی تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے. یہ نسخہ مالداروں کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا. شکایت آئی، یا رسول اللہ یہ تو مالدار بھی پڑھنے لگے، وہ پھر ہم سے آگے نکل گیا. فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے، تم اپنا کام کرو. دوسرے اگر تم سے آگے نکل رہے ہیں تو تم پھر پریشان مت ہو. تو مالداروں کے لیے فضائل رکھے کہ وہ مال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، دوسری طرف غریبوں کو بھی بے حال نہیں چھوڑا، لا وارث نہیں چھوڑا. فرمایا کہ قیامت کے دن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں جیوں تو فقراء کے جماعت کے اندر رہوں، اور جب میرا حشر ہو تو فقراء کی جماعت میں میرا حشر کیا جائے. جو غربا اور فقراء ہیں، جو زیادہ مالدار نہ تھے، دنیا کے اندر کم ساز و سامان والے تھے، تو میری چاہت یہ ہے کہ جیوں تو فقیری کی حالت میں، اور جب آخرت میں میرا حشر ہو تو فقراء کے زمرے میں ہو. تو فقراء یہ وہ جماعت ہے کہ اگر انسان کو مال و دولت نہ ملے تو تب بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں. آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار ابھی اپنے حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے کہ ان سے 500 سال پہلے غریبوں کو جنت میں داخلہ مل جائے گا. تو یہاں تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ مجھے غریب بنا دیا اللہ پاک نے، مال و دولت کی قلت، فقر و فاقے، مشکلات، تنگ دستی. تو یہ وقتی طور پر اگرچہ انسان کو بہت زیادہ پریشان کرنے والی آزمائشیں ہیں، لیکن ان آزمائشوں کو جھیلنے والا نقصان کا سودا وہ نہیں کر رہا. یہاں اگر وہ صبر و تحمل سے کام لے گا، آخرت میں اللہ پاک جلد از جلد اس کا حساب کتاب ختم فرما کر مالداروں سے پہلے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ صرف عبادت کا نقشہ یہ ہے کہ انسان ذکر اللہ کرتا رہے، عبادت اور اطاعت کے اندر مسجد میں بیٹھ جائے، چلے کھینچتا رہے اور دنیا سے کٹ جائے، تو یہ تصور غلط ہے، یہ نظریہ تنگ نظری والا ہے. اللہ پاک نے یہ سکھایا تم مالدار ہو، مالداری کے ذریعے مجھے راضی کرو، مجھے حاصل کرو. اگر تم غریب ہو تو غربت کے ذریعے سے مجھے حاصل کرو، میری محبتیں سمیٹو. اور اگر کوئی شخص صحت مند ہے، صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اغتنم خمسا قبل خمسین، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں سے ایک چیز فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. تو صحت بہت بڑی نعمت ہے، انسان کو مل جائے تو انسان عبادات بھی اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے، کسب معاش بھی اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے، زندگی خوشگوار گزرتی ہے. تو صحت ایک طرف بہت بڑی نعمت، اس نعمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے کہ حشاش بشاش رہ کر چاکو چوبت انداز میں اللہ کی عبادت انجام دی جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ انسان کے پاس بیماری آ جائے، مرض لاحق ہو گیا، تو مریض آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں ہے. مریض آدمی اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بنی آدم سے پوچھیں گے کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو میری عیادت کو نہ آیا؟ وہ حیران ہوگا کہ یا رب، تو تو رب ذوالجلال ہے، رب العالمین ہے، کائنات کا مالک اور خالق، تو کہاں بیمار ہونے والا، اور بیماری کا تیرے پاس کہاں دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں، تو نہ آپ بیمار ہونے والے نہ آپ کی عیادت میں کیسے کرتا؟ اللہ پاک فرمائیں گے تجھے یاد ہے کہ فلاں بندہ بیمار ہوا، تجھے معلوم ہوا لیکن تو اس کی عیادت کو نہ آیا، اگر تو اس کی عیادت کو آتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا. اس کی عیادت تو ہے کہ میری عیادت تھی، کیونکہ میں اور وہ دونوں ساتھ ساتھ تھے. بندہ بیمار ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کی وجہ سے اس کو ایسا قرب عطا فرما دیا کہ اس کی عیادت کرنے والا، اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عیادت کر کے حق ادا کر دیا. فرمایا کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تجھ سے کھانا مانگا، تو نے کھانا نہیں کھلایا. وہ حیران ہو گیا، اے اللہ، تو رب العالمین، رب ذوالجلال ہے، تجھے بھوک کا کیا سروکار؟ اللہ پاک فرمائیں گے یاد کر، فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا، یاد رکھ اس کے پاس تو مجھ کو پاتا. تیسرا اللہ پاک فرمائیں گے اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ حیران ہو کر سوال کرے گا، اللہ پاک یہی جواب دیں گے، یاد کر فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو تو اس کے پاس مجھ کو پاتا. تو بیمار، بھوکا، پیاسا، بظاہر بدحال دکھائی دے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہو جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والا دیکھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اپنا حق نبھا رہا ہے. تو انسان صحت مند ہو تب بھی نفع کا جینا اور عبادت کی زندگی، بیمار پڑ گیا تب بھی نفع کا سودا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے پھر چھوٹ رکھی. فرمایا کہ بیمار پڑ گئے، زیادہ عبادات جو حالت صحت میں کرتے تھے نہیں کر پاتے، تو جس طرح جس انداز سے کر سکتے ہو کر لو. نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو. اور اگر تم وضو نہیں کر سکتے تھے، کر لو. قبلہ رخ نہیں ہو پاتے، جس طرف تمہارا رخ ہو اسی طرف رخ کر کے لیٹے لیٹے نماز پڑھ لو. چھوٹ دے دی، رخصت دے دی، بندہ ہے کہ اندر سے بھڑک رہا ہے، روزہ نہیں رکھ پاتا لیکن دل تڑپ رہا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں بندے روزہ چھوڑ دے، چھوڑنے کے باوجود بھی تجھے وہی محبت ملے گی، وہی تعلق ملے گا، وہی اجر و ثواب ملے گا. ایک انسان کے دو بیٹے ہیں، ایک صحت مند ہے، ایک مریض. باپ نے کوئی کام سونپا جو دشوار تھا، کٹھن تھا، مشکل تھا، گرمی کا موسم تھا، اس میں نکل کر جانا ہے، کوئی سودا صرف لے کر آنا ہے. باپ نے کہا کہ فلانی چیز چاہیے. مریض بیٹا اٹھ کر چلنے لگے کہ ابا میں لاتا ہوں، اور ایک طرف صحت مند بیٹا چل پڑے کہ میں لاتا ہوں. تو باپ اگرچہ صحت مند بیٹے کو سونپے گا جاؤ یہ ذمہ داری تم نبھا دو، لیکن اس مریض بیٹے کی محبت دل میں اور زیادہ بڑھ جائے گی کہ میرا بچہ بیمار ہونے کے باوجود میرا اتنا فرما بردار ہے کہ بیماری کے باوجود وہ جا رہا ہے میرے کام نبھانے کے لیے. تو بندہ جب بیمار پڑ جاتا ہے اور عبادت کو اس انداز سے انجام نہیں دے پا رہا جس انداز سے وہ حالت صحت میں انجام دیا کرتا تھا، تو تب بھی گھاٹے کا سودا نہیں. اللہ پاک اس بیماری کے ساتھ بھی اس کو اتنے ہی نوازتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ نوازتے اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کی عیادت کرنے والا گویا کہ اللہ سے نزدیک ہو گیا، اللہ کی محبت اس کو مل گئی، اللہ سے قریب ہو گیا. تو غرض یہ ہے کہ انسان مالدار ہو، غریب ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، ہر حال میں وہ عبادت گزار بن سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا مطلوب ہو. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جسم پر زخم ہوا، پھوڑا نکلا، اور 33 سال تک بستر پر پڑے رہے کہ کروٹ تک نہیں لے سکتے تھے. جب کوئی عیادت کے لیے آتا، چہرہ ایسا گلاب کی طرح کھل چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا تھا. 33 سال بہت بڑا عرصہ ہے. ہم اور آپ خدا نہ خواستہ 33 دن اگر لیٹے رہے کہ کروٹ کے بدلے پر قدرت نہ ہو, انسان بیزار ہو جاتا ہے, موت کی تمنائیں کرتا ہے. 33 سال تک حضرت عمران ابن حسین ایک پھوڑا نکلنے کی وجہ سے ایسے شدید علیل ہوئے کہ وہیں پر کھانا, وہیں پر پینا, وہیں تقاضا حاجت, اور اس قدر قسم کرسی کی کروٹ کر نہ لے سکتے. 33 سال گزار دیے اور چہرہ اشاش بشاش کھلتے گلاب کی طرح دیکھنے والے آتے حیران ہو جاتے. کسی نے پوچھا کہ اس حالت میں بھی آپ اتنے کھلتے چہرے لینے, کھلتا چہرہ رکھنے والے, کیا وجہ ہے؟ تو چونکہ مقصد سامنے تھا اللہ کی رضا, اللہ کی محبت, فرمایا کہ جب میرا رب میرا اس حالت میں مجھ کو اس رکھنے پر راضی ہے تو میں بھی اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں, رب کی پسند میری پسند. رب اگر مجھے اس حال میں رکھنا چاہتا ہے جو اس نے مجھ پر طاری کیا تو یہ حالت تو اسی کی طرف سے تو بھیجی بھی, کوئی اور تو ہے نہیں. کائنات کا پورا نظام چلانے والی ذات ایک ہی ذات ہے. خوشی آئے یا غمی, فراخی آئے یا تندرستی, اور زندگی ہو یا موت, ہر حال میں بندہ اللہ کی طرف سے وہ سارے کے سارے نظام سے چلنے والا ہے. پتا بھی اگر جھڑتا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جھڑ سکتا, اجازت ملتی ہے تب وہ جھڑتا ہے, درخت جدا ہوتا ہے. ریت کا ذرہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے نہیں سرک سکتا, پانی کا ایک قطرہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا. وہ قادر مطلق ذات پورا نظام کائنات جس کے حکم سے چل رہا ہے, جس کی قدرت سے چل رہا ہے. ہمارے ایمان اتنے کمزور, مالداری آ جائے تو واہ واہ, اللہ کی بہت بڑی نعمتیں مجھ پر ہیں, بہت بڑے انعامات مجھ پر ہیں, اللہ کی خوشی اور اللہ کی مرضیات مجھ پر ہیں. وہی انسان جب تندرستی آ جائے, مقروض ہو جائے, قرض و تلے آ جائے, شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں, نہ جانے کون سی مصیبت سے بھی اللہ نے پکڑ لی کہ مجھ پر طرح طرح سے آزمائشیں آ رہی ہیں, پھر اللہ سے نظر فوراً ہٹ جاتی ہے. نہ جانے کسی نے کچھ کرا دیا, بندش کرا دی, جادو کرا دیا, ٹونا کرا دیا. ارے وہ ذات جس نے مالدار بنایا تھا اس وقت تو نہیں دیکھا, شاید میرے باپ دادا کی دعائیں لگی ہوگی, شاید کسی بندے خدا کی دعائیں لگی ہوگی, اس وقت تو نگاہ اللہ کی طرف تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنا دیا, اسی کے آتا ہے, اسی کی مہربانی ہے. جب اس رب نے مال لے لیا, اب کہتے ہیں کہ شاید کسی نے کچھ کرا دیا, نظر فوراً مخلوق کی طرف چلی جاتی ہے. رات دن صبح شام, میں تو ابھی بہت ہی چھوٹا سا ایک پودا ہوں اس فصل کا, ابا جان کے جانے کے بعد سے اس منصب پر آیا ہوں, ہر نماز میں کوئی نہ کوئی ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ کاروبار کے اندر بندش کرا دی. ارے بندش کرانے والی ذات ایک ہی ذات ہے. اللہ پاک نے فرما دیا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها. اللہ تعالیٰ جب فتوحات دینے پر آئے کوئی بندش کرنے والا نہیں. وما یمسک فلا مرسل له من بعدی. جب وہ بندش کرنے پر آ جائے کوئی کھولنے والا نہیں. وہی ذات ہے. والقدر خیره وشره من اللہ تعالی. ہر اچھی بری تقدیر اسی کی طرف سے ہے. مالدار بنانے والا بھی وہی, غریب کرنے والا بھی وہی. مالدار بنائے تو پھر تو ناز و نہم کے اندر اور اتراتے نہیں تھکتے, غریب ہو جائے تو پھر مخلوق کے ہاں در در کی ٹھوکرے کھاتے نہیں تھکتے. اس عامل کے پاس پیسے جھونکے, اس عامل کے پاس پہنچے, اس ولی اللہ کے پاس پہنچے, مزارات پہ پہنچے, اور یہاں دربار پہ وہاں محمد بانی یہ کیا وہ کیا, رب ذوالجلال کو فراموش کرتے تھے کہ وہ ذات ہے کہ جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں گرتا. تو غربت کہاں سے آئے گی؟ ایمان اتنے کمزور. حقیقت یہ ہے کہ وہ حضرات تھے جن کے ایمان مضبوط تھے. مال آیا اللہ کی طرف سے, غربت آئی اللہ کی طرف سے, خوشی آئی اللہ کی طرف سے, غمی آئی اللہ کی طرف سے, صحت ملی اللہ کی طرف سے, بیماری آئی اللہ کی طرف سے. حضرت عمران ابن حسین 33 سال تک حشاش بشاش کھلتے چہرے کے ساتھ اس بیماری کا سامنا کرتے رہے. پوچھنے والے نے جب پوچھا, فرمایا کہ جب میرا رب میری اس حالت میں راضی ہے تو میں بھی اپنے رب کی رضا میں راضی. میرے رب نے جب مجھے اس حالت میں رکھنا چاہا ہے تو میں بھی اپنے رب کی رضا میں راضی رہ کر جینا پسند کرتا ہوں. فرق کیا ہے؟ ان کے سامنے اللہ کی ذات تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حالت میں رکھا ہے, وہ اسی حالت میں مجھ سے خوش ہے, راضی ہیں ہم اسی میں جس میں ہیں آپ راضی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب پھینکا جا رہا تھا رسیوں میں جکڑ کر, دیکھتی آگ کے اندر, اللہ پاک نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھول دو تاکہ فرشتے بھی یہ منظر دیکھیں کہ میرا بندہ کس قدر مجھ پر قربان ہے کہ آگ کے اندر جلنے پر راضی ہے لیکن زبان سے اس تک نہیں کرتا. شروع ہی سے توحید اللہ پاک نے کوٹ کوٹ کر آپ کے اندر بھر دی تھی. جب نمرود سے مناظرہ ہوا نمرود ہار گیا, تنگ آمد بجن آمد کہا کہ ان کو جلا ڈالو. آپ کو برہنہ کیا گیا, رسیوں سے آپ کو جکڑا گیا, آپ کو گٹھڑی کی شکل بنا کر انجینئر برک کر آگ جو دیکھائی گئی تھی کافی زمانے تک اس کے اندر پھینکنے کی تیاری مکمل ہو گئی. جب اس میں رکھ دیا گیا اللہ پاک نے آسمان کے دروازے کھلوا دیے. فرشتوں دیکھو ہمارا بندہ کیسے ہم پر قربان ہے, آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے. اس وقت بڑے عالم میں ایک شور بچپا ہوا. حضرت جبریل امین نے اللہ سے فرمائش کی, عرب اگر اجازت ہو تو میں جا کر مدد کروں. فرمایا کہ جاؤ. جبریل امین آئے. فرمایا کہ ابراہیم میں جبریل امین ہوں, اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آیا ہوں, آپ اگر کہیں تو میں آپ کو یہاں کے بجائے کہیں اور پھینک دوں, اس آگ میں لے جانے کے بجائے کہیں اور آپ کو لے جا کر اتار دوں جہاں سر سبز و شاداب جگہ ہو. فرمایا کہ یہ بات تم اپنی طرف سے کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یہ حکم دے کر. فرمایا کہ میں اپنی طرف سے اجازت تو لے کر آیا ہوں لیکن مشورہ میرا اپنا ذاتی ہے. فرمایا کہ رکھ میرا, میری اس حالت سے بخوبی واقف ہے. وہ جب میری اس حالت کو دیکھ رہا ہے تو مجھے اس حالت کے علاوہ کوئی اور حالت پسند نہیں ہے. دوسرے تیسرے فرشتے بھی آئے, اگر آپ فرمایا تو بارش برسا دوں, آگ کو بجھا دوں. فرمایا کہ خود کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجوایا ہے. وہاں کہا کہ میں خود کہتا ہوں. فرمایا کہ مجھے اپنی اللہ کی اس حالت کو پسند ہے جو اللہ تعالیٰ جس حالت میں مجھے رکھنا چاہتے ہیں, تو میرا رب میری حالت کو دیکھ رہا ہے, میں اس حالت کے اندر خوش ہوں جس حالت میں میرا رب راضی ہے. تو وہ لوگ رضا بالقضاء تسلیم اور رضا کے پیکر تھے. وہ بھی انسان, وہ کوئی لوہے کے بنے ہوئے نہ تھے, وہ بھی یہی دل گردہ رکھتے تھے, یہی سوچ و خیال رکھتے تھے لیکن ایمان بھرتا تھے. تو حضرت عمران ابن حسین 33 سال کا عرصہ گزارنے کے باوجود بھی چہرے پر جنبش نہ لائے. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ بخار جو انسان کو آ جاتا ہے اس بخار کے آنے سے انسان کو کیا کچھ ملتا ہے؟ فرمایا کہ جب تک بندہ بخار میں رہتا ہے حرارت بخار جب تک اس پر طاری رہتی ہے اس کی وجہ سے انسان کے اندر کبھی سی ہوتی ہے, کمزوری کی وجہ سے کپکپاتا ہے جسم, ایک راشہ سا اندرونی طور پر محسوس ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جب تک بندے کے اوپر بخار کے اثرات میں حرارت ہو اور اس کے جسم میں ایک کپ کپی سی ہو تو مسلسل لگاتار اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. جس طرح ہم اور آپ کہیں پیٹرول پمپ پہ گاڑی کے اندر پیٹرول ڈلوائیں یا کوئی سی این جی وغیرہ بھروائیں تو میٹر بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہے, تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھتا جاتا ہے. تو یہی حال ایک بندے کا ہے کہ جب اس کے اوپر بخار آ جائے اور اس بخار کی تپش اس پر تاری ہو اور اس کے جسم میں ایک قسم کا راشہ ہو. فرمایا کہ جب تک اس بخار کی حرارت اور جسم میں ایک کپی رہتی ہے تو بندے کی مسلسل اللہ تعالیٰ نے کیا لکھتے رہتے ہیں, بھلے وہ سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو. اسی وقت حضرت عبید نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی, اے رب میں تجھ سے ایسے بخار کا, ایسے دائمی بخار کا سوال کرتا ہوں جو ہر وقت مجھ پر طاری رہے, صرف اتنا ہے کہ جو مجھے تیری راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے رکاوٹ نہ بنے اور تیری عبادت نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جانے کے لیے رکاوٹ نہ بنے, اس حد تک میں تجھ سے دائمی بخار کا سوال کرتا ہوں. ایسی سچی طرح سے دعا مانگی حضرت عبید نے کہا آپ کو اس کے بعد پھر مسلسل ساری زندگی بخار رہا, جو آپ سے ہاتھ ملاتا تھا آپ کے ہاتھوں میں گرمائی اور بخار کی حرارت محسوس کرتا تھا. تو وہ حضرات تھے کہ جو دنیا کی ظاہری تکلیف کو سمجھتے تھے کہ یہ وقتی ہے اور عارضی ہے, اس کے پیچھے جو قیمتی چیز قیمتی اثاثہ جمع ہو رہا ہے وہ اس کو جمع کرنے کی تو گٹوں میں رہا کرتے تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جس حالت میں بھی ہو عبادت انجام دینے کے لیے اس کے پاس مواقع موجود ہیں. صحت کی حالت ہو تب بھی اچھے انداز سے وہ صحت کے حالت میں بھی عبادت اچھے انداز سے انجام دے سکتا ہے, بیمار ہو جائے تب بھی, اور اگر اللہ پاک نے اس کو زندہ رکھا تو زندگی تو ہے ہی سب سے بڑی نعمت کہ زندگی جب تک ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا اتنا عظیم الشان اجر و ثواب رکھتا ہے کہ پورے اس خلا کو بھر دیتا ہے. زمین اور آسمان کا جو خلا ہمیں دکھائی دے رہا ہے صدق دل اور اخلاص کے ساتھ اگر بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ دیتا ہے تو پورا یہ خلا اس اجر و ثواب سے بھر جاتا ہے. تو زندگی تو بہت بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا اور اس کی بندگی اور عبادت انجام دینا یہ سارا سب کچھ اسی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے. لیکن اگر زندگی ختم ہو رہی ہو, موت آ رہی ہو, تو زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضیات انسان حاصل کرتا ہے, اور موت آ رہی ہو تو موت کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے تحفہ قرار دیا. فرمایا کہ الموت تحفۃ المؤمن, موت مومن کے لیے تحفہ ہے. انسان سوچتا ہے کہ جی لو تو جی لو, مرنے کے بعد کیا ہوگا کیا نہ ہوگا. ایک مومن کامل مکمل طریقے سے اگر وہ اسلامی زندگی بسر کرتا ہے تو جینا بھی مبارک مرنا بھی مبارک. الموت تحفۃ المؤمن, اگر مومن حقیقی معنوں میں مومن ہے, ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے زندگی پوری کی ہے, اب جب موت آ رہی ہے تو یہ موت اس کے لیے عذاب یا وبال نہیں ہے. تحفۃ المؤمن, موت مومن کے لیے تحفہ ہے. اور اس کی وضاحت بھی فرمائی, الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتی ہے. بندے کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو ذریعہ بنایا ہے یہی موت کا پل ہے. اس موت کو عبور کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ملاقات فرماتے ہیں. فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ, جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناگوار جانتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناگوار جانتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان اور اس کے اندر مسلمان صاحب ایمان کی زندگی کا ہر شعبہ اپنی مرضی سے بھرا ہوا ہے. انسان کاروبار کر رہا ہو, کام کاج کر رہا ہو, محنت مزدوری کر رہا ہو, جس شعبے میں کام کر رہا ہو, رزق حلال اس کا مطلوب ہو, بھلے وہ لاکھوں اس کی آمدن کیوں نہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے. اور اگر وہ صبح سے شام تک محنت کر کے ایک وقت کی خوراک حاصل کر رہا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے. تو دونوں طرف محنت کرنے کے بعد مقصود اور مطلوب اللہ تعالیٰ کی رضا ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول ہو, احکام خداوندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے, تعلیم نبوت کو عام کرتے ہوئے, اس کے مطابق چلتے ہوئے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا مطلوب ہو, تو انسان کوئی بھی عمل کر رہا ہو وہ عبادت بن جاتا ہے. ایک صحابی جن سے آپ نے ہاتھ ملایا, ہاتھوں میں سختی تھی, سخت ہو رہے تھے. فرمایا کہ ہاتھوں میں سختی کیسے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ محنت اور مزدوری کر کر کے ہل بیل جوت کے اور پھاوڑے چلا چلا کے ہاتھوں میں سختی آ گئی, بال بچوں کے لیے کسب معاش کرتے کرتے ہاتھ سخت ہو گئے مزدوری کرتے کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کو لیا اور چوم لیا. فرمایا کہ ایسے ہاتھ اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں, تو رزق حلال کے لیے چلے اور ان میں اگر سختی آ گئی تو یہ ہاتھ بڑے محبوب ہیں. کتنے خوش نصیب ہاتھ تھے وہ کہ جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلاب جیسے ہاتھ چومنے کے لیے رکھے گئے ہوں, اور آپ نے اس مزدور کی حوصلہ افزائی فرمائی. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن مسلمان کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ وہ بیکار نہیں ہے, حتیٰ کہ پیشاب اور قضاء حاجت, یہ اس کو ایک فضول کام سمجھا جاتا ہے اور گرا ہوا کام سمجھا جاتا ہے. دین اسلام نے اس کی بھی تعلیم دی ہے کہ جب بیت الخلا جاؤ سنت طریقے کے مطابق بیت الخلا میں بایاں قدم داخل کرو اور دعا پڑھ کے داخل ہو, اور وہاں جو آداب بتائے گئے اس کے مطابق بیٹھو, اور اس کے بعد جب واپس آؤ دایاں قدم پہلے نکالو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لو, تو یہی عمل عبادت بن گیا. جو گرا ہوا عمل سمجھا جاتا ہے. ایک یہودی نے اعتراض کیا تھا کہ تمہارا مذہب کیسے استنجے کے طریقے بھی سکھاتا ہے. اس زمانے میں مٹی اور ڈھلے یہ استعمال کیے جاتے تھے, اس میں طریقہ بتایا گیا کہ تین ڈھلوں سے استنجا کیا جائے, ایک کو استعمال کیا جائے پھینک دیا جائے, دوسرے کو استعمال کیا جائے پھینک دیا جائے, تیسرے کو تین مرتبہ کے بعد بگڑے تاکہ نجاست کامل مکمل دور ہو جائے. تو یہودی نے جلن میں اعتراض کیا کہ تمہارا مذہب کیسے استنجے کے طریقے سکھاتا ہے. فرمایا کہ یہ تو دین ہمارا کامل مکمل ہے, استنجے تک کے طریقے سکھاتا ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ, ادنا سے ادنا, زندگی کے ہر شعبے کی اس نے ہمیں تعلیم دی. کسی بھی میدان میں ہم اغیار کی طرف دیکھنے کے محتاج نہیں, تو دین اسلام چھوٹے سے چھوٹے سے عمل سے لے کر بڑے سے بڑے عمل تک ہر چیز کی اس کے اندر تعلیم موجود ہے. اس تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے جب انسان زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق پسند کے مطابق زندگی گزارے گا تو ایسا انسان اس کا جینا بھی کار آمد مرنا بھی کار آمد, جینا بھی مبارک مرنا بھی مبارک, اس کو اپنی زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے. اب بندگی کے لیے صرف بندش کر کے اپنے آپ کو کاٹ کے دنیا سے زندگی بسر کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. تین صحابہ آئے تھے اپنی اپنی خواہشات لے کر, کہا کہ میری چاہت یہ میری چاہت یہ میری چاہت یہ, ہر ایک نے وہ چاہت پیش کی جو آپ کی چاہت سے جدا تھی. فرمایا کہ یہ چیز ہمیں مطلوب اور مقصود نہیں, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں. مجھے نہیں دیکھتے کہ بھرے معاشرے کے اندر رہتا ہوں, تم کہتے ہو ہم جنگلوں میں نکل جائیں غار میں جا کے عبادت کریں. مجھے نہیں دیکھتے شادی شدہ ہوں بیوی بچوں کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہوں, تم کہتا ہوں بیویوں کو چھوڑ دیں اور بغیر بیوی کے اور بچوں سے بیزار ہو جاؤ اور دور چلے جاؤ عبادت کرنے کے لیے. تم نہیں دیکھتے کہ کسب معاش یہ بھی اللہ پاک نے ایک فریضہ رکھا. یہ تمام ضروریات کو اللہ پاک نے رکھ کر اس کو اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے عبادت کا درجہ دے دیا. صرف فرق یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے زندگی کا مقصود, ایک ہے زندگی کی ضروریات. زندگی کی ضروریات کے اندر سب سے پہلی چیز مال ہے. مال ہوگا تو انسان کے لیے لباس پوشاک خوراک مکان رہن سہن سواری, یہ سب سے اولین ضرورت ہے انسان کی. تو مال دولت اور اس کے لیے پھر انسان کی بھاگ دوڑ محنت تجارت زراعت صنعت ملازمت حرفت یہ سارے اس سے وابستہ چیزیں. تو مال و دولت عزت و شہرت اور اس کے علاوہ انسان کسی عہدے اور منصبے پر پہنچ جائے اور اس کے اندر حلال طریقے سے ساری چیزیں اپنائے, پھر انسان کا لباس پوشاک بھی اچھا ہو رہن سہن بھی اچھا ہو سواری بھی اچھی ہو اور اس کے کنبہ گھرانہ خوشحال زندگی گزار رہا ہو پورا ایک مربوط نظام چل رہا ہو, تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں حلال ہیں ضروریات زندگی ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کو حلال طریقے سے اپنایا ہو اور اس میں سے جس چیز کا جو حق ہے وہ ادا کیا جا رہا ہو. اور اگر اسی چیز کو انسان ضرورت کی حد تک رکھے اور جو مقصد حیات ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی اس کی بندگی کہ اس کے احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنایا جائے, تو یہ ہے مقصد زندگی. تو مقصد کو سامنے رکھا جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور ضروریات زندگی ان کو بھی اپنایا جائے تو پھر انسان کی زندگی کے اندر کوئی خرابی نہیں آئے گی, اس کا جینا بھی پھر صاف ستھرا ہوگا پر نہ بھی صاف ستھرا ہوگا. ایک انسان اگر ضروریات کو مقصود بنا لے تو وہ انسان ناکام و نامراد ہوگا اور نقصان کا سامنا کرے گا. مثال کے طور پر ایک شخص کہیں گیا, یہ دنیا اللہ پاک نے دار الامتحان بنائی ہے, یہاں ہمارا آپ کا امتحان ہوتا ہے. اس دار الامتحان کے اندر اللہ پاک نے ہمیں امتحان کا پرچہ حل کرنے کے لیے بھیجا ہے. اصل کام ہے امتحان کا پرچہ صحیح معنوں میں حل کرنا, عبادات صحیح معنوں میں بجا لانا, اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا, کامل مکمل پرچہ صحیح انداز سے انجام دے کر آخرت میں نتیجہ سامنے آئے گا کہ دائیں ہاتھ میں نتیجہ ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں. اب ایک شخص جو امتحان حال میں گیا پرچے کی تیاری کر کے, تو وہاں اس کا مطلوب اور مقصود ہے پرچے کا حل کرنا. امتحان کے اندر کامیابی کا حصول اس کا مطلوب ہے, ساتھ میں وہاں اچھا کمرہ ہو, لائٹ کا انتظام ہو, گرمی کا موسم ہے تو پنکھا چل رہا ہو, پانی کا بھی بندوبست ہو, گرمی کا موسم میں پیاس لگے تو پانی بھی پی لے, اور اگر اعلی انتظام ہے تو چائے کا بھی انتظام ہے کہ بیچ میں چائے بھی پی لے جائے اور امتحان کے پرچے بھی حل کر دیا جائے. تو یہ ضروریات ہے, مقصود اور مطلوب اس پرچے کا حل کرنا ہے. ایک طالب علم گیا امتحان حال میں, پرچہ حل کرتا گیا کرتا گیا, ساتھ میں پانی بھی پی لیا, چائے بھی پی لی, پنکھا بھی چل رہا ہے, لائٹ بھی اچھی ہے اور کمرہ بھی صاف ستھرا ہے, بیٹھنے کا انتظام بھی اچھا ہے. تو مقصود جو تھا وہ پرچے کا اچھا حل کرنا وہ حاصل ہوا, ساتھ میں ضروریات بھی حاصل ہو گئی. جو انسان زندگی اچھی گزارے حلال اور جائز طریقے سے اللہ کی رضا کا حصول بھی ہو اس کی مثال ایسی ہے. لیکن اگر پرچہ حل کرنے گیا, پرچہ تو اچھا حل کر دیا, نہ پانی تھا نہ چائے نہ لائٹ نہ پنکھے نہ بجلی کا انتظام,
انتظام، لیکن پرچہ اچھا حل کر کے آیا، اعلیٰ نمبر لایا، تو اس نے اپنا مقصود پا لیا، اگرچہ وہاں ضروریات اس کو نہ مل سکی۔ تو ایک انسان اللہ کی رضا حاصل کر کے چلا گیا، اگرچہ مال و دولت نہ مل سکا، اس کو آسائش اور آرام والی زندگی نہ مل سکی، تب بھی یہ کامیاب ہے۔ لیکن تیسرا انسان جو وہاں جا کے چائے پیتا رہا، پانی پیتا رہا، ہوا کھاتا رہا، لائٹ کے اندر بیٹھا ہوا، ٹھار سے آرام کرتا رہا، پرچہ حل نہ کیا، یہ ناکام و نامراد ہے۔ دنیا میں آ کر جو دنیا کے اندر ایسا رچ بس گیا کہ دنیا کے مال و دولت کے اندر منہمک ہو گیا، اپنے مقصد زندگی بھول گیا، آخرت میں جب پہنچے گا نتیجہ 0/0 آئے گا۔ وہاں رہ رہ کر پچھتائے گا کہ میں نے ضروریات کو مقصود بنا کر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری۔ تو میرے محترم بزرگوں، دونوں چیزوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، مقصود اپنی جگہ، ضروریات زندگی اپنی جگہ۔ مقصد حیات کو سامنے رکھ کر ضروریات زندگی کو بقدر ضرورت انسان حاصل کرتا جائے، زندگی گزارتا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہو کر اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور پھر آخرت کے معاملات بھی سارے آسان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی جو اس نے عطا فرمائی، وہ زندگی کو ہمیشہ مقصد سامنے رکھ کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔ آگے چونکہ پیر کے دن انشاءاللہ عید آ رہی ہے، عید سے پہلے جو اتوار آئے گا تو اس اتوار کو درس کا ناغا رہے گا، چھٹی رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ عرفے کا دن ہے، بہت سے حضرات تو روزے بھی رکھیں گے، اور اس کے علاوہ عید کی تیاریوں کا سلسلہ ہوگا۔ تو آنے والے اتوار کو انشاءاللہ بیان موقوف رہے گا، زندگی بخیر انشاءاللہ۔ عید کے بعد جو اتوار آئے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر یہ اس نئے بیان کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس موسم کی بھی عبادات آسان فرمائے، اور قربانی کی عبادات بھی آسان فرمائے۔ جناب محمد خالد بل مرتضی صاحب، جمال انصاری صاحب کے یہ بھائی ہیں، کافی زیادہ بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیے کہ اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، صحت اور سلامتی کے ساتھ اللہ پاک عمر دراز عطا فرمائے۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللهم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللهم انا نسالک من خیر ما سالک منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم۔ سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔